بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، 21 جولائی سن 2000 مسجد دارالسلام باغ جناح لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ کے موقع پر حالات حاضرہ پر تبصرہ فرمایا.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعہدی اوف بعہدکم و ایای فارہبون و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایای فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. جو آیات میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں، پچھلے جمعے میں بھی میں نے آغاز میں انہی آیات کی تلاوت کی تھی، ان آیات کی کوئی وضاحت اور جو میرے مضامین میں نے بیان کیے تھے ان کے ساتھ اس کے رب سے تعلق جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکا تھا. اس لیے میں اپنی بعض پچھلی باتیں بھی دہراؤں گا، اور خاص طور پر ان آیات کے حوالے سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اس کا کچھ حق ادا کرنے کی کوشش کروں گا. دوسری بات، میں نے یہ عرض کی تھی کہ امریکہ میں میرے تقریباً ایک ماہ کے قیام کے دوران پاکستان کے بارے میں ایک ہی خبر آئی تھی، اور وہ یہ کہ پاکستان میں کچھ طالبانزم کا آغاز ہو گیا ہے. یہاں میں آیا تو اس کا میں نے کوئی چرچا نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ اس کے بعد پرسوں جو خبر شائع ہوئی، بلکہ کل، اس سے اندازہ ہوا کہ ان کی ذرائع معلومات جو ہیں وہ ہمارے یہاں کی ذرائع معلومات سے زیادہ صحیح ہیں. چنانچہ متحدہ اسلامی محاذ کا جو ایک جلسہ ہوا یا اجتماع ہوا پشاور میں، وہاں علماء نے ایک بالکل الٹیمیٹم کے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ اگر یہ کیبل ٹی وی کا سلسلہ ختم نہ کیا گیا، اور اس کے ذریعے سے جو اندیشہ ہے کہ فحاشی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلے گی، اگر اسے نہ روکا گیا تو ہم گھروں میں داخل ہو کر ٹیلی ویژن سیٹ اٹھا کر لے جائیں گے. اس میں یقیناً وہی انداز ہے طالبان کا، وہی ایک کیفیت جو ہے اس الٹیمیٹم کے اندر نظر آ رہی ہے. اگرچہ آج حکومت کی طرف سے جواب آیا ہے تو اس کا کوئی سوال نہیں، پروگرام تو جاری رہے گا، اس میں تعلیمی پروگرام بھی ہوتے وغیرہ وغیرہ، بعد میں عرض کروں گا اس کے بارے میں. لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض سرحد کے بعض قصبات میں یہ کام عملاً بھی شروع ہو چکا ہو. چنانچہ کشمیر میں بھی جب ریزسٹنس موومنٹ شروع ہوئی ہے، جس نے بعد میں مسلح جہاد کی شکل اختیار کی ہے، تو پہلا کام یہی ہوا تھا کہ وہاں کچھ مذہبی نوجوانوں نے ویڈیوز کی دکانیں جو ہیں ان کو توڑا پھوڑا تھا، اور جو غلط قسم کے جو کاروبار ہیں ان کے اوپر قبضے لگائی تھی. تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ بنیادی طور پر غلط نہیں تھی. تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی پچھلے جمعے میں، وہ یہ کہ تقریباً سوا ڈیڑھ ماہ قبل جب میں یہاں سے گیا تھا تو یہاں کے حالات میں ٹینشن تھا بہت. تاجر حضرات کے ساتھ حکومت کا ایک یہ سمجھیے کہ مقابلہ چل رہا تھا، اور اس میں تناؤ کی شدت بہت تھی اور بھی بعض اعتبارات سے، اور یہ اندیشہ تھا کہ اگر یہ اسی طریقے سے یہ معاملہ بڑھ گیا تو ہو سکتا ہے کچھ سیاسی پارٹیز کے بھی جو باسی دال ہے اس میں ابال آ جائے، باسی کڑھی میں. اور ہو سکتا ہے کچھ دینی عناصر بھی پھر جیسا کہ عام طور پر ہمارے ہاں ہوتا آیا ہے کہ کوئی ایجیٹیشن جب شروع ہوتا ہے کسی ایک اعتبار سے تو مختلف عناصر جمع ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ واپسی پر میں نے دیکھا کہ صورتحال کافی ریلیکسڈ ہے, وہ ٹینشن اس طرح کا اب ہمارے ملک میں کم سے کم فوری طور پر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے جو اسباب ہیں وہ جو میں نے گنوائے تھے وہ یہ, یعنی اس کے ایک تو یہ کہ مظاہر کیا ہے, حکمران بھی اس وقت خاصے کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں, انہیں کسی طرف سے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. حکومت سے جو تاجروں کا ایک بازار گرم تھا اس میں بھی اب کمی ہے, تاجروں کو بالآخر مجبوراً پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے. ظاہر بات ہے کہ ایک حد ہوتی ہے اس سے زیادہ عام شہری, اور وہ بیچارے چھوٹے تاجر تھے جن کی تو معاش کا دار و مدار ہی روزمرہ کی یافت پر ہے, وہ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکتے تھے. ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگرچہ مہنگائی کا رونا بہت ہے, کمر توڑ مہنگائی, اس میں کوئی شک نہیں, کسی حساب کتاب سے بھی دیکھا جائے تو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مہنگائی بڑھ رہی ہے. 300-400 گنا جو ہے عام استعمال کی اشیاء جو ہیں گھریلو ان کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں 300-400%. اس حوالے سے یہ ہے کہ عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود کوئی بے چینی, کوئی ہلچل, کہیں سے کوئی مزاحمتی تحریک, کوئی ایجوکیشن کی تحریک کے کوئی خاص آثار نہیں. پھر سیاستدانوں کے ساتھ جو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا پرویز مشرف صاحب نے, میں سمجھتا ہوں اس نے بھی اس ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے میں مدد دی ہے. کچھ امیدیں بھی لوگوں کو لاحق ہو گئی ہیں, اگرچہ شاید کل بڑی وضاحت کے ساتھ بات آئی تھی کوئی سوال نہیں اسمبلیوں کی بحالی کا اور کوئی سوال نہیں الیکشن کا, لیکن یہ کہ یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, پھر بھی کچھ نہ کچھ جو ہمارے سیاستدان ہیں انہیں کچھ امیدیں بندھی ہیں. کم سے کم کہ بلدیاتی انتخابات کے شیشڑے تو لٹکے ہوئے ہیں ہی, اور سیاستدان جو ہیں خاص طور پر اپنے مقامی الیکشن کو اگنور نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ان کے جو سارے بھی وہاں کے لوکل آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں اور مقابلے ہوتے ہیں اور کس کا سر اونچا اور کس کا نیچا, اس کی ساری جو ہے جنگ وہاں جاری ہوتی ہے, لہذا اس میں تو یقیناً سب حصہ لیں گے چاہے وہ جماعتی ہو چاہے غیر جماعتی. سیاسی ایجوکیشن کی بھی کوئی صورت میدان میں موجود نہیں, سوائے میں نے پچھلی مرتبہ کہا تھا ایک جوان مرد ہے صرف میدان میں, اور وہ بیگم کلثوم نواز شریف ہیں, باقی تو کسی اور میں کوئی دمخم نہیں ہے. وہ بیچاری لگی ہوئی ہیں, ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہی ہے, وہ خاتون خانہ کے حق میں جس کو دیے ہیں انداز پہلوانی, اس لیے کہ یہ پہلوان خاندان کی چشم و چراغ ہے, انہوں نے واقعتاً ثابت کر دیا ہے کہ ان کی رگوں میں لہو ہے پہلوان خاندان کا. 10 گھنٹے گاڑی کے اندر بند رہنا اس موسم میں, اس حبس کے عالم میں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً جان ہے, ہمت ہے. بہرحال اس کے علاوہ کوئی آثار کسی طرف سے ایجوکیشن کے نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, اور دوسری طرف یہ محسوس ہوتا ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے اگرچہ سست ہے لیکن چل رہا ہے اور اکراس دی بورڈ ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اگرچہ فوجی جو بھی عہدے دار تھے اور عدلیہ کے, ابھی ان کو کچھ ایگزمپٹ کیا گیا ہے لیکن اب یہ کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور غالباً ان پر بھی اب ان کی طرف بھی رخ ہو جائے گا, لیکن سیاسی سطح پر کوئی جانبداری نہیں ہے, بلکہ یہ کہ جس کو بھی انہوں نے سمجھا ہے, جس کے بارے میں ان کے پاس کوئی سوچ ہے, انہوں نے گرفت میں دینے کی کوشش کی ہے. تو اگرچہ سست ہے رفتار لیکن یہ کہ بہرحال جاری ہے. پھر یہ کہ لوٹی ہوئی رقم کے واپس آنے کا بھی کچھ نہ کچھ آغاز ہوا ہے, تھوڑا ہی صحیح آغاز ہوا ہے, اور وہ جو کالی دولت تھی 90 ارب ظاہر ہو گئی, رات کی تاریکی سے نکل کر دن کی روشنی میں آ گئی. یہ معیشت کی بحالی کے ضمن میں یقیناً اس کے خوشگوار اثرات ہوں گے, اور اس کا 10% یعنی 9 ارب تو سیدھا جو ہے وہ ہمارے خزانے میں پہنچ گیا. پھر یہ خبر بھی آئی کہ حکومت نے پیرس کلب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بجائے ہمارے قرضوں کو ریشیڈیول کرنے کے ان کو معاف کیا جائے. یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے, بلکہ اس ضمن میں مزید ایک پیش رفت ہوئی ہے, وہ میں بات درج کروں گا. پر یہ جو حکومت کی کچھ کارکردگی ہے, اور اس کے ساتھ جب جمع کرتے ہیں ہم چار اور نکات کو, چار باتیں ایسی ہیں کہ جس پر یہ رجیم بہت فرض ہے, اور یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی بنا پر عوام میں اس کے لیے ایک تائیدی اور تحسینی عنصر موجود ہے. پہلی بات یہ کہ پاکستان کے دفاع کے لیے پوری تیاری، پورے چوکس ہونا، اس کو ایسرٹ کرنا، یہ گویا کہ پاکستان کا دفاع ان کے ایمان کا جز ہے. اس میں خاص طور پر آج جو اطلاع آئی ہے کہ ہمیں اگر ہم پر کوئی روایتی اسلحہ سے حملہ ہوا تب بھی ہم اسلحہ جو ہے ایٹمی استعمال کرنے میں پہل کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. یہ بھی ایک جرات مندانہ اعلان ہے کہ بہرحال ہمیں اس ملک کی سالمیت، اس کی حفاظت، اس کا دفاع جو ہے، اب دنیا کچھ بھی کہے لیکن یہ ہے کہ ہماری طرف سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ ہم ڈیٹرنٹ کی حیثیت سے اپنی ایٹمی طاقت کو استعمال کرنے میں پہل کرنے سے گریز نہیں کریں گے. اس میں گویا کہ یہ چیز خود بخود امپلائڈ ہے کہ ہم یہ مان رہے ہیں کہ جو عام ہتھیار ہیں اس کے حوالے سے یقیناً ہمارا پلہ کمزور ہے. بھارت بڑا ملک ہے، کنونشنل وارفیئر میں ہم زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے بھارت کا مقابلہ. لہذا ہمارا دفاع جو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت پیش آئے تو ہم دفاعی اپنے دفاع کے لیے، اپنے وجود کے بقا کے لیے ایٹمی اسلحہ استعمال کریں. اس کے ساتھ ہی دوسری بات یہ کہ پاکستان کا جو ایک غصب شدہ حق ہے، کشمیر جو ہے وہ ہر اعتبار سے پاکستان کا حق بنتا تھا، لیکن یہ کہ وہ برطانوی سازش کے نتیجے سے اس کو ایک متنازع مسئلہ بنایا گیا، تو یہ غصب کیا ہوا علاقہ ہے. اس کی بعد یا اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے ضمن میں بھی اس رجیم نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی ہے، بڑے دھڑلے سے بات کی ہے، کھل کر بات کی ہے. یہاں تک کہ بھارت کے بہت بڑے چوٹی کے جوادری قسم کے صحافی بھی آئے تو ان کو بھی جس طریقے سے کنفرنٹ کیا ہے پرویز مشرف صاحب نے، تو جاتے ہوئے انہیں یہ کہنا پڑا کہ ہم تو کلین بال ہو کر جا رہے ہیں، یعنی ہمارا جو ہے ہماری کوئی بات چل نہیں سکی ہے. جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے کہ آپ یہ اکراس دی بارڈر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، بارڈر کشمیر میں ہے کہاں؟ بارڈر تو ہے ہی نہیں، وہ تو لائن آف کنٹرول ہے، اور کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں اپنے حق میں خود اختیاری کے حصول کے لیے. جس اعتماد کے ساتھ بات، میرے علم میں نہیں ہے کم سے کم کہ اس رجیم سے پہلے کسی بھی حکومت نے اس درجے اعتماد کے ساتھ اور کھلم کھلا بات کی اور جہاد کشمیر کو بھی گویا کہ اون کیا ہو. تھوڑا سا پردہ ہے کہ ہم براہ راست اس میں ملوث نہیں ہے، ہماری فوج نہیں ہے، لیکن باقی تو یہ کہ اس میں کوئی اور اپولوجیٹک انداز جو ہے اس رجیم نے اختیار نہیں کیا. پھر یہ کہ معیشت کی بحالی کا پروگرام بھی جو ہے ان کا چل رہا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے لوگ دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا، میدان سیاست کا گند صاف کرنے کا کام بھی ان کا، جو بھی یہ احتساب کا معاملہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے، چاہے گا کہ میں نے عرض کیا سست ہے لیکن یہ کہ جاری ہے. ان چیزوں کی بنا پر میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اب وہ ٹینشن نہیں ہے. اس میں جو ایک بہت بڑا اضافہ ہوا ہے اس معاملے کے اندر ٹینشن کو ریلیز کرنے والی چیزوں میں، یہ جو اس ہفتے کے دوران ایک بڑا، یوں سمجھیے کہ ان ایکسپیکٹڈ انداز میں، غیر متوقع انداز میں، ایک آرڈیننس کے ذریعے سے جو دستور پاکستان کی اسلامی دفعات تھیں انہیں جوں کا توں مکمل پی سی او میں شامل کر دیا گیا. اگر یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے، بعض اخبارات بھی لکھ رہے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت تھی، وہ ظاہر بات ہے کسی نے منسوخ کی ہی نہیں تھی، لیکن یہ کہ وہ لوگ در حقیقت اس بات کو نظر انداز کر رہے تھے، شکوک و شبہات پیدا ہو رہے تھے، کچھ حلقوں نے شکوک و شبہات پیدا کیے تھے، کچھ بیانات سے بھی شکوک و شبہات پیدا ہوئے تھے. سیکولرزم کے حق میں بیانات جو ہیں وہ آئے تھے، خاص طور پہ وزیر داخلہ صاحب بہت آؤٹ اسپوکن تھے اس حوالے سے. قادیانیوں کے بارے میں بھی گمان ہو رہا تھا اور یہ بات بڑھتی چلی جا رہی تھی انڈر دی سرفیس کہ اس حکومت کا جو ہے کچھ گوشہ نرم ہے قادیانیوں کے بارے میں. لہذا میرے نزدیک یہ بہت عمدہ کام ہوا ہے، اور اس سے یہ کہ فوری طور پر کم سے کم یہ کہ کیوں مذہبی جماعتوں کے ساتھ کوئی تصادم یا کوئی محاذ آرائی کی صورت جو ہے وہ اب یہاں سے ٹل گئی ہے، یہ بھی میرے نزدیک اس ٹینشن کو ریلیز کرنے کے اندر بہت اہم کام. اس کے علاوہ اس میں اضافی طور پر یہ کہ دینی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں، دینی سیاسی جماعتوں، ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں میرے آنے کے بعد بھی، مولانا سمیع الحق صاحب سے اور ساجد نقوی صاحب سے بھی ہوئی ہے ملاقات، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہو چکی ہے. اور ایک جو معروف صحافی ہیں کالم نویس ہیں, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے پھر اپنے کابینہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہت تعریف کی. بہرحال وہ کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے یہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن یہ کہ یقیناً یہ فائدہ ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہ دوری کی وجہ سے بوجھ کی وجہ سے جو مغالطے ہوتے ہیں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ یقیناً ان میں کمی آتی ہے اور یہ ملاقاتوں کا فائدہ ہے. بہرحال قاضی حسین احمد صاحب آئیں گے تو ان سے بھی ملاقات ہوگی. آج ہی کی ایک خبر ہے چھوٹی سی کہ یہ بھی طے ہو رہا ہے کہ مرکزی اور صوبائی وزارتوں میں علماء کو بھی شامل کیا جائے گا. یہ خبر ہے, یہ گویا کہ اگر ویسے آئی ہوتی تو شاید ہم سمجھتے کہ یہ کچھ بے پرکی کسی نے اڑائی ہے, لیکن جس ترتیب سے یہ باتیں اب آ رہی ہیں, دستور کی تمام اسلامی دفعات جو ہے ان کو بحال کر دینا, ان کو پی سی او میں شامل کر دینا, علماء کے ساتھ ملاقاتیں, اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی سمجھا ہے. میرے نزدیک یہ اچھی علامت ہے, یہ آبجیکٹیوٹی کی علامت ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو حالات کو جیسے کہ وہ ہیں وہ دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ذہن میں تصور باندھ لے اور اس کے حوالے سے وہ حالات کو دیکھے. یہ سبجیکٹیوٹی جو ہے یہ بسا اوقات انسان کو بہت غلط رخ پر ڈال دیتی ہے. اگرچہ یہ کہ تالیاں بج رہی ہیں, انگریزی پریس جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس حکومت کو نکیر کر رہا ہے اور استہزاء کر رہا ہے, دیکھو مولویوں کے مقابلے میں انہوں نے پسپائی اختیار کر لی. پہلے وہ توحید رسالت کے قانون کے ضمن میں ذرا ایک اچھا قدم, ان کے خیال میں اچھا قدم ہے. جو بھی ہمارا سیکولر پریس ہے اور جو بھی ہمارے مغرب پرست اور مغربی نظریات اور مغربی تہذیب کے دلدادہ جو صحافی اور دانشور ہیں ان کے نزدیک تو وہ بہت اچھا قدم تھا, لیکن یہ کہ عوام کا ایک رد عمل دیکھ کر پرویز مشرف صاحب نے پسپائی اختیار کی. تالیاں بجی ہیں اس پر, پوری دنیا میں بجی ہے. امریکہ کی طرف سے رد عمل آیا تھا کہ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہی میں کھڑے نہیں رہ سکے تو ان سے اور کیا بڑی توقع ہم کریں. یہ رد عمل امریکہ سے آیا تھا. اسی طرح اب اس پر جو ہے باقاعدہ ڈان نے مقالہ لکھا اداریہ, اور یہ کہ اس کے علاوہ آج جو مضمون آیا ہے آج عابد صاحب کا, جس طرح انہوں نے اس کے اوپر مذاق اڑایا ہے کہ جو ٹی وی کا ایک مکالمہ کر لیا گیا اس میں میں بھی شریک تھا اور استہزاء کیا ہے جو بھی شریک تھے اس مکالمے میں مذاکرے میں, بلکہ ایک لفظ تو ایسا استعمال کر دیا ہے کہ جو شرافت سے بھی گرا ہوا ہے, روگ, آؤٹ رائٹ روگ. یعنی مذاکرے کے شرکاء میں سے ایک شخص تو گویا کہ بالکل سیدھا سیدھا صاف صاف غنڈا اور بدماش معلوم ہوتا تھا کہ یہ زبان جو ہے یہ کشائشتہ زبان تو نہیں. ٹی وی کے مذاکرے میں لوگ اگر بلائے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ان کی حیثیت ہوتی ہے, کوئی جماعتی اعتبار سے, کوئی ان کے علم اور دانش کے اعتبار سے, کوئی تبھی تو بلائے جاتے ہیں. تو یہ انداز صحیح نہیں ہے. اور پھر جس طریقے سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دل کے اندر سخت غبار ہے کہ یہ کیوں نہیں, یہ کمالزم کی طرف جو جانے کی ہمیں تو توقع ہو گئی تھی, یہ الٹا اس کے خلاف جو ہے ریورس گیئر لگ گیا ہے. تو بہرحال ان کو جس چیز سے تکلیف ہوئی ہے وہ چیز ہمارے لیے نہایت خوش آئند ہے. اس کے علاوہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ البتہ تین چیزوں کے ضمن میں تشویش ہے. ایک تشویش جس کا میں نے اظہار کیا ہے اپنے اس ٹیلی ویژن کے مذاکرے میں بھی کہ ٹھیک ہے, یہ بہت مستحسن اقدام ہوا ہے کہ آپ نے ان تمام دفعات کو جوں کا توں بلا کم و کاست پی سی او میں شامل کر دیا, قابل صد تحسین, قابل مبارکباد. لیکن یہاں سے آگے قدم بڑھنا چاہیے. جب تک کہ شریعت کی تنفیذ کا عمل آگے نہیں بڑھتا اور اس کے کوئی آثار ہمیں نظر نہیں آتے, زیادہ اصل میں تو ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. واقعتاً اگر کچھ چیز مقصود ہے اس ملک کے اندر تو میرے نزدیک تو معیشت کی بحالی سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے قومیت کی بحالی. اس ملک کے اندر ایک قوم ہونے کا احساس سوائے اسلام کے اور کسی چیز سے پیدا ہو نہیں سکتا. اپنے ٹی وی والے مذاکرے میں بھی میں نے کہا, مختصر میں نے بہت بات کی تھی کہ ہمیں جمع کرنے والی چیز کوئی ریشیل نیشنلزم نہیں ہے. کسی ایک نسل کی بنیاد پر پاکستان میں بسنے والے ایک قوم نہیں ہے. لنگوسٹک نیشنلزم بھی نہیں ہے, زبان بھی ایک نہیں ہے, پشتو ہے, بلوچی ہے, بروہی ہے, برہوی ہے, سندھی ہے, سرائکی ہے, پنجابی ہے, بہت سی زبانیں ہیں. اور باقی سب تو پھر کسی درجے میں تسلیم کرنے کو تیار تھے. اردو کی سپریمیسی ہمارے سندھی بھائی اور دوسرا سب سے بڑا صوبہ اور اہم ترین صوبہ جو ہے سندھ ہے, وہ کسی صورت میں تعید کی یاد نہیں ہے کہ اردو کی سپریمیسی کو دوبارہ کریں. تو یہ چیزیں تو ہمیں تقسیم کرنے والی ہیں. اور نمبر تین, یہ ٹیریٹوریل وطنی قومیت کی کامل نفی پر ہم نے یہ ملک بنایا تھا. اس دور میں میں اور ہے, جام اور ہے, جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزم نے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعبیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. یہ ہے مفکر پاکستان, مصور پاکستان, مبشر پاکستان. وطنیت ایک سیاسی تصور کے اعتبار سے بڑا پیارا شعر ہے آگے چل کر, کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے, فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. یہ کہ حب الوطن من الایمان, یہ حدیث ہے, لیکن فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. اور گفتار سیاست میں وطن کی بنیاد پر قومیت ہوتی ہے, اس کی ہم نے نفی کی تھی. ہندوستان میں بسنے والے سب ایک قوم نہیں ہے, کانگریس سے ہمارا جھگڑا ہی تھا. ہماری قومیت کی بنیاد ہمارا دین ہے اسلام. تو جب تک اس قومیت کو آپ بحال نہیں کریں گے, یہی وجہ ہے کہ آپ کا ڈیم جو ہے نہیں بن پا رہا. کیوں نہیں بن پا رہا؟ کہ اب آپ ایک قوم نہیں رہے, صوبائیت کے اندر تقسیم ہو گئے ہیں, لسانیت کی تقسیم ہو گئی ہے, اور یہ کہ مذہبی فرقہ واریت کی تقسیم ہو چکی ہے. یہ ساری تقسیمیں ہیں جس کی وجہ سے ہر شخص کہہ رہا ہے. ابھی آپ نے کل یا پرسوں وہ پڑھا ہوگا انٹرویو, کہ جو یہ انجینئر ان چیف یا چیئرمین رہے ہیں, امیر الملک شاید نام ہے ان کا, جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے بغیر تو امکان ہے ہی نہیں ہمارے حالات کے سدھرنے کا, اور اس کالا باغ ڈیم کو لازمت بننا چاہے. جس علاقے کو یہ کہتے ہیں اس کے مخالفین کہ وہ ڈوب جائے گا, میں نے وہاں اپنا مکان بنایا ہے. تو اگر میرے علم میں وہ علاقہ ڈوب جانے والا ہوتا تو میں اپنا مکان کیوں بناتا؟ اور آج کل مکان جو ہے, اور ظاہر بات ہے کسی چیئرمین کا مکان جو ہے وہ کوئی لاکھ دو لاکھ کا تو نہیں ہوگا, وہ تو آج کل تو اس کی جو قیمت, وہ جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے, کروڑوں میں جاتی ہے. ایک کروڑ سے کم کا کیا چھوٹا سا بنگلہ بھی بنے گا. اس حوالے سے اس نے اپنا یقین ظاہر کیا. تو یہ بات جو ہے یہ تو آگے چلنی چاہیے. چنانچہ جو بھی تھوڑا سا وقت وہاں تھا, میں نے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ مشینری موجود ہے ہمارے دستور میں. ضیاء الحق صاحب نے اور کچھ نہیں کیا, چلیے ایک مشینری جو ہے, ایک میکانزم ہمارے دستور کے اندر صحیح رکھ دیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ ہے, وہ جائزہ لے گی کوئی قانون خلاف اسلام ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی قانون خلاف اسلام ہے وہ ورڈکٹ دے دے گی, فیصلہ دے دے گی. اور یہ کہ اگر وہ سینٹر سے متعلق معاملہ ہے تو نیشنل اسمبلی کو نوٹس دے دے گی, نیشنل گورنمنٹ کو, کہ اتنے وقت کے اندر اندر اس کی جگہ کوئی متبادل جو ہے لیجسلیشن کر لیجئے, قانون سازی کر لیجئے, ورنہ خلا پیدا ہو جائے گا, فلا تاریخ کو یہ قانون کل عدم ہوگا. اگر وہ صوبائی معاملہ ہوگا تو صوبائی حکومت کو نوٹس ہو جائے گا. یہ جو میکینزم رکھ دیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کا, پورا چیپٹر ہے ہمارے دستور, یہ بہت صحیح قدم ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے دو بیڑیاں پہنا دی تھیں, دو ہتھکڑیاں ڈال دی تھیں. تو میں نے مطالبہ کیا ہے اس اپنی گفتگو میں, یہ بیڑیاں اور یہ ہتھکڑیاں اتار پھینکی جائیں. اس لیے کہ اسلام قرآن یہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں داخل ہونا تو پورے پہ پورے ہو. یہ 25%, 30%, 50% یہ نہیں ہے. یہ جو مختلف پچرنگی ہے وہ اسلام کو نہیں. یک رنگ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں یک رنگ ہو جاؤ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ اور کس کا ہوگا؟ افغیر اللہ ابغی حکمن, کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو حاکم بناؤں اور کسی اور کو جو ہے وہ حاکمیت کا حامل قرار دوں؟ تو اس حوالے سے یہ جو ہے پیش رفت, اس کی طرف قدم اٹھنا چاہیے. اسی سے ہماری قومیت بحال ہوگی, ہمارے اندر یکجہتی پیدا ہوگی, یہاں کے عوام میں سے پھر اتنا جذبہ ابھرے گا قربانی کا, محنت کا, ایثار کا. اس لیے کہ ان کے اندر جو ہے, چاہے وہ بے عمل ہیں, لیکن ان کی روح کے اندر جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی موجود ہے. اور یہ جذباتی وابستگی جو ہے وہ اسلام کے عملی نفاذ کے ذریعے سے بروئے کار آئے گی. ورنہ باقی جتنی چیزیں ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں, میں اپنی کتاب میں آج سے 15 سال پہلے لکھ چکا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کوئی شخص جو ہے آئے اور اس کو غلط ثابت کرے کہ پاکستان کے استحکام کی بنیاد میں سوائے اسلام کی اور کوئی نہیں. لیکن یہ کہ وہ اسلام نعرے کا اسلام نہیں, خالی خولی نہیں, اصل اسلام. اور اسلام بھی وہ ہے جسے یہاں کے عوام مانتے ہیں کہ اسلام ہے, دانشوروں والا اسلام نہیں. اس لیے کہ ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے, اور اس کے حوالے سے ہمارا ایک اجتماعی تحت شعور بن چکا ہے. کوئی شخص قرآن کے اور اسلام کے اسی حکم پر عمل کرتا ہے اور میں کرتا ہوں اسے معلوم ہے کہ اسلام میں یہ شے ہے. کسی نے اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کیا اور معلوم ہے کہ اسلام میں پردہ ہے, یہ جانکار شخص, اس میں کسی بھی اجتماع کی کوئی گنجائش نہیں. تو اس حوالے سے عوام کے اندر سے اگر آپ کو قوت ابھارنی ہے, نکالنی ہے اسحار کا مادہ ان کا جو ہے, اور ان میں قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے, تو اس کے ساتھ ہم آہنگی ہونی چاہیے کہ یہاں پہ پیش رفت ہو اسلام کی عملی تنفیذ میں. اسی کے حوالے سے آج جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ ایفائے عہد, جس کے لیے کہ سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فرحبون, اے بنی اسرائیل میرے اس انعام اور احسان کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا, اور دیکھو اپنا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی اپنا عہد پورا کروں, اور صرف مجھ سے ڈرو کسی اور سے مت ڈرو. یہاں بنی اسرائیل کی بجائے آپ مسلمانہ نے پاکستان کا لفظ رکھ لیجیے, اس لیے کہ ہمارا حال تو وہ تھا جو سورہ انفال کی آیت میں آیا ہے, وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. یاد تو کرو جب تم ہندوستان کے اندر کی اقلیت میں تھے اور اس کی وجہ سے خوف زدہ تھے, ہندو اکثریت نے اس وقت بھی تمہیں دبایا ہوا تھا, اور تمہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہندوستان جو ہے وہ ایک سیاسی یونٹ کی حیثیت سے آزاد ہوا تب تو ہندو کھا جائے گا ہمیں, یہ خوف تھا. تخافون یتخطفکم الناس, تو اللہ نے تمہیں ملک دیا, کیوں دیا؟ تم نے یہ وعدہ کیا تھا اللہ تیرے دین کا پرچم وہاں پر بلند کریں گے, تیرے نبی کا لایا ہوا نظام قائم کریں گے, تیرے دین کا بول بالا کریں گے. بقول علامہ اقبال کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی, اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ آ گئے ہیں دور ملوکیت میں, عرب امپیریلزم, بنو امیہ کا دور, بنو عباس کا, پھر یہ کہ ترکوں کی خلافت کا, یہ کوئی خلافتیں تو نہیں تھی, یہ تو ملوکیتیں تھیں. اس میں ظاہر بات ہے کچھ اچھے بادشاہ بھی ہوئے تو بہت برے بادشاہ بھی ہوئے, بہت ظلم بھی ہوا, جور بھی ہوا, ستم بھی ہوئے. واقعہ کربلا سب سے بڑا حادثہ ہے, پھر واقعہ حرہ بعض اعتبارات سے تو اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہے. یہ سارے واقعات ہوئے ہیں نا آخر اسی دور ملوکیت کے اندر, سینکڑوں جو ہے وہ تابعی شہید کیے ہیں, حجاج ابن یوسف نے, محمد ابن قاسم کو واپس بلا کر شہید کر دیا گیا, یہ سب کس نے کیا تھا؟ کہتے تھے وہ اپنے آپ کو خلفاء تھے, وہ تھے تو در حقیقت ملوک. تو اسلام کو دنیا دیکھتی ہے ان ملوکیت کی تصویروں میں, تو ہمیں موقع مل جائے گا اگر ہمیں ایک آزاد ملک مل جائے کہ ہم ان دھبوں کو ہٹا کر اصل اسلام کی ایک تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں. اب یہ میرا تجزیہ ہے, اصل اسلام کون سا ہوگا؟ پھر دولت ملوکیت سے پہلے کا اسلام خلافت راشدہ کا اسلام ہے. تو گویا کہ علامہ اقبال نے اپنے 1930 کے خطبے میں پاکستان کی اس تحریک میں احیاء اسلام کے ایک جذبے کا انجیکشن لگایا تھا, اور یہی انجیکشن ہے کہ جس نے پھر عوامی سطح پر مسلم لیگ کو وہ قبولیت ادا کی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا. اس حوالے سے قائد اعظم نے پھر جس طریقے سے اس کو دہرایا ہے, تکرار اعادہ, ان کی 10 سال کی 1937 سے لے کر اور 47 تک کی تقاریر, اسلام کی جو گردان انہوں نے کی ہے جس طریقے سے کہ اسلام ہمارا قانون, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن سب ہمارے علیحدہ ہیں, ہم اس کے مطابق اور ہم اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ ایسے حاضر میں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. یہ پکار تھی, یہ کال تھی جس کے بنا پر کہ 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا مقام حاصل ہوا. تب سے بات ہے کہ نیگوسیشن جو ہو رہی تھی برطانوی حکومت سے, اس میں مسلم لیگ جو ہے اس کے پاؤں مضبوط ہوئے, اگر یہ نہ ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ مسلم لیگ کو حیثیت حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ میں کئی مرتبہ یہاں کر چکا ہوں کہ اس وعدہ خلافی کی وجہ سے ہی ہمارے ہاں نفاق کا مرض جو ہے پوری قوم کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا. اجتماعی سطح پر افراد مستثنا ہیں اور ہوں گے, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو, لیکن بحثیت مجموعی اس قوم کا حال کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے دیوالہ, جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا, اتنا ہی بڑا خائن, گمن کرنے والا اتنا ہی بڑا جو ہے وعدہ خلاف. وہ 3 آیتیں جو ہے سورہ توبہ کی 12 میں نے آپ کو سنائی ہے, کہ نفاق کی ایک قسم وہ ہے وہ منہم من عاہد اللہ، ان منافقوں میں ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت عطا کرے گا، لنصدقن ولنکونن من الصالحین، قوم صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے، پارسا ہو جائیں گے. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب انہوں نے بخل سے کام لیا، وتولوا وهم معرضون، پیٹھ موڑ لی، اعراض کی روش اختیار کی، وعدہ بھول گئے، وعدہ خلافی کی. فآطمهم نفاقا فی قلوبهم، تو اللہ نے اس کی سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر لیا. وہی نفاق ہے جس نے کہ نفاق باہمی کی شکل اختیار کر لی، وہ ایک قوم قومیتوں میں منقسم ہو گئی، اسی لیے ڈیم نہیں بن سکتا، خون خرابہ ہو جائے گا، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. پہلے تو یہ ساری دھمکیاں جو ہیں وہ سرحد سے زیادہ آ رہی تھیں، میرا خیال ہے اب سرحد میں کچھ کمزوری ہو جائے گی ان دھمکیوں میں. اس لیے کہ اجمل خٹک صاحب جو ہیں وہ اس گروپ سے کٹ کر وہ ایک علیحدہ ایک جماعت جو ہے بنا رہے ہیں، اور ان کے اندر مصالحانہ انداز ہے، اور وہ پورے ملک سطح پر سوچ جو ہے اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. اور ظاہر بات ہے کہ سرحد میں جو یہ گروپ تھا جس کی قیادت، تو ظاہر بات ہے کہ وہی خاندان عبدالغفار خان صاحب کا، ولی خان اور ان کی اہلیہ، لیکن یہ کہ بہرحال ایک بہت اہم مقام جو ہے وہ اجمل خٹک صاحب کو حاصل تھا، لہذا وہاں کی مخالفت میں تو کمزوری ہوگی، سندھ میں وہ جو ہے مخالفت اب برقرار ہے. لیکن یہ بات خوش آئند ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے خاص طور پر سندھی صحافیوں کو بلا کر ہارڈ ٹو ہارڈ، دل سے دل تک کھلی بات کی ہے. اور باتوں میں تو تقریباً میں نے سنا ہے، میں نے نہیں وہ دیکھی ہے وہ جو بھی ان کی پریس کانفرنس تھی، لیکن سنا یہ ہے کہ باتوں میں تو انہوں نے لاجواب کر دیا، لیکن آخر میں جو ہے وہ سندھی دانشور کہہ کر یہی اٹھے ہیں کہ آپ کچھ بھی کہیں ہم نے کسی صورت نہیں ماننا. بہرحال اس میں یہ ہے کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ ان کے ساتھ ایک مکالمہ ہے، گفتگو ہو رہی ہے، وہاں کے دانشوروں سے بات ہو. لیکن اس میں بھی اصل شے یہ ہے، آپ اپنی اصل قومیت کو ابھاریں گے تو یہ چیزیں بیٹھیں گی، تب ایک ملک کی سطح پر سوچ ابھرے گی، ایک قوم کی سطح پر سوچ ابھرے گی کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بحثیت مجموعی پاکستان کے حالات کے لیے یہ چیز مناسب ہے یا نہیں ہے. فرض کیجئے، اول تو یہ کہ کہنا یہ ہے جو لوگ بھی ڈیم کے قائل ہیں کہ کوئی نقصان سرے سے ہے ہی نہیں سندھیوں کو، بلکہ اس سے تو یہ کہ سندھ کی نہروں میں 12 مہینے پانی چلے گا، جب ریزروائر اتنا ہوگا اور یہ جو پانی سندھ کا جا رہا ہے سمندر کے اندر اس کو بھی ہم روک لیں گے تو 12 مہینے جائیں گے. لیکن چلیے اگر ہے بھی کسی درجے میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک کہ ایک خاص مقدار میں پانی جو ہے وہ دریائے سندھ کا سمندر میں نہ گرے بحیرہ عرب میں، تو الٹا یہ ہوتا ہے کہ بحیرہ عرب کا پانی جو ہے وہ خشکی کے اندر سراج کرنا شروع کر جاتا ہے، اور اس کے اندر وہ نمکینیت آ جاتی ہے، اور وہ زمین کی زرخیزی جو ہے اس کو متاثر کرتی ہے. ایک ان کا کہنا یہ بھی تھا، چونکہ میں نے تو ایک دفعہ وہاں کے ایک بہت بڑے لیڈر کو، عالم دین بھی ہے وہ، یہاں بلایا تھا اور یہاں جناح ہال میں ان سے تقریر کرائی تھی. میں نے یہی چاہا تھا کہ ڈائیلاگ تو معلوم تو ہو پنجاب کے لوگوں کو کہ ان کی کیا مس گیونگس ہیں، کیا ان کو اندیشے ہیں، کیا ان کے اعتراضات ہیں. تو ایک بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ کچے کا جو علاقہ ہے ہمارا وہ محروم رہ جائے گا، یعنی کچے کے علاقے سے مراد یہ کہ جب سیلاب آتا ہے سندھ میں تو دریائے سندھ کا کسے جو ایک اریگیشن ہو رہی ہے نہروں کے ذریعے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ سیلاب جتنے بڑے رقبے پر پھیل جاتا ہے اس سے جو اریگیشن ہوتی ہے اس میں جو کاسٹ ہوتی ہے وہ پھر معاملہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ آپ نے پانی تو جو ہے وہ کالا باغ ڈیم میں روک لیا ہوگا تو سیلاب جو ہے اس طریقے سے نہیں پھیلے گا. پر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر سوچنا چاہیے کہ کتنا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہم اپنے مرکزی خزانے سے اس نقصان کو سندھ کے حق میں پورا کرنے، کمپنسیٹ کرنے کا بندوبست کریں. تو ایک ملک سمجھا جائے اگر تو پھر اسی اعتبار سے گفتگو ہوگی، انہیں کوئی سبسڈی دی جائے، انہیں کسی اور طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے اور آمادہ کیا جائے کہ ملکی سطح پر غور. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ تو صرف کس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر اپنی اس مسلم نیشن ہوڈ، کہ ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے، پاکستان اس کی بنیاد پر وجود میں آیا. تشویشناک صورتحال اس وقت یہ ہے کہ ایک اخبار جو ہے، جو ظاہر ویسے تو یہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا نقیب، یہ دو ہی اخبار تھے، انگریزی کا ڈان اور اردو کا نوائے وقت، تحریک پاکستان کے نقیب کہہ لیجئے جو بھی تھے، یہ دو اخبار تھے. لیکن ڈان نے اس وقت جو روش اختیار کی ہوئی ہے، سیکولرزم کا جس طرح پرچار وہ کر رہا ہے، کاوس جی نے جس طرح کے مضامین لکھے ہیں، اور 6 مضامین آئے ہیں ایک تسلسل کے ساتھ، پھر جو آج مضمون آیا ہے ایاز عامر کا، جو آیا ہے ایڈیٹوریل 18 جولائی کا، معلوم ہوتا ہے کہ پاکستانزم سے تو شاید سرے سے دان جو ہے وہ تائب ہو چکا ہے. اس لیے کہ اسلام کے بغیر تو اس ملک کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. آپ اسے سیکولر ملک بنا دیجئے تو بادہ سیکولر ملک ہے انڈیا، وہ اسے کھینچ کر لے جائے گا جیسے ویکموم کھینچ لیتا ہے کسی چیز کو، جب تک کہ آپ اس کی نظریاتی بنیادوں کو مضبوط نہ کریں گے، پختہ نہ کریں گے. تو جو شخص بھی پاکستان کا قائل ہے بھائی، مانا کہ اسے صحیح وجود میں آیا تھا، قائم رہنا چاہیے، اس کے لیے تو وہ جتنا بھی سوچ لے، غور و فکر کر لے، اگر وہ آبجیکٹیوٹی ہو، اگر یہ کہ اپنے ذہن کا بنایا ہوا کوئی تصور جو ہے وہ تھوپنا مقصود نہ ہو، بلکہ یہ کہ واقعتاً حالات کا معروضی مطالعہ کیا جا رہا ہو، تو کوئی دور آئے ممکن نہیں اسلام کے سوا. میں نے اپنے اس ٹی وی کے مذاکرے میں بھی کہا تھا کہ کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شو، ہمارا معاملہ تو یہ کہ ہم کافر ہو ہی نہیں سکتے، ہمیں تو چاروں ناچار بھی مسلمان ہونا ہے. اگر اپنی بقا چاہتے ہیں ملک کی حیثیت سے تو اس کے لیے سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. اور الحمدللہ کہ اگرچہ ویسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رجیم جو ہے یہ سیکولر نظریات اور رجحانات کی حامل ہے، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ وہی آبجیکٹیوٹی، حالات کا مشاہدہ صحیح صحیح، اور لوگوں کی نبضوں پر ہاتھ جو ہے یہ اس کا ایک مظہر ہے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں بہت قابل تحسین بات ہے کہ وہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اب انہوں نے کچھ قدم اٹھائے ہیں، لیکن ضرورت ہے آگے بڑھنے کی. ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا. یہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس پر پابندیاں جو عائد کی گئی ہیں وہ ختم کی جائیں. اور یہ کہ میں ایک اور بات جو پہلے بھی میں نے کہی تھی، ایسے اس مذاکرے میں تو میں نے نہیں کہی ہے، وہ یہ ہے کہ ڈپلیسٹی اس وقت ہے ہمارے دستور میں. ایک کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی بھی ہے، ایک فیڈرل شریعت کورٹ بھی ہے. اب فیڈرل شریعت کورٹ کے قائم ہونے کے بعد کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی ریڈنڈنٹ ہے بالکل، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کی سفارشات کی کوئی تنفیذی حیثیت نہیں ہے کہ وہ نافذ ضرور کی جائیں گی. وہ تو ایک ایکسرسائز ہے، اکیڈمک ایکسرسائز ہے، علمی جو ہے ایک جد و جہد ہے. اس کی جو بھی سفارشات ہیں اس کی فائلوں سے بھر گئی ہیں الماریاں، وزارتیں مختلف جو متعلقہ ہیں ان کی الماریاں بھر گئی ہیں. لیکن یہ کہ کام انہوں نے کیا اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھے روشن خیال علماء اس میں شامل ہیں. اس میں یہ ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور ان علماء کو مزید جو ہے شریعت کورٹ میں کئی بینچ بنائے جائیں تاکہ یہ عمل تیز ہو. ایک ہی مسئلے کو لے کر شریعت بینچ جو ہے شریعت کورٹ بیٹھ گئی اور اتنا عرصہ لگ گیا، تو آپ یہ ہے کہ کئی بینچ کام کر رہے ہوں. اسی طریقے سے آپ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ کے اندر بھی توسیع کیجئے اور ان علماء کی خدمات سے وہاں فائدہ اٹھائیے. اور اس کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے بہت ضرورت ہے، ریڈنڈنٹ ہے بالکل، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. بہرحال یہ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ ہمارے دستور میں میکینزم آ چکا ہے، ہمارے دستور میں قرارداد مقاصد آ چکی ہے، سیکولرزم کی نفی قطعی طور پر اس کے ذریعے سے کی جا چکی ہے. کتاب و سنت کی بالادستی دفعہ 227 کی روح سے اس کے اندر ثبت ہو چکی ہے. اب صرف یہ کہ پروسیس کا معاملہ ہے، وہ پروسیس بند پڑا ہوا ہے، اس لیے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے اوپر آپ نے پابندیاں لگا رکھی ہیں اور کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی سفارشات کے اندر کوئی تنفیذی جو ہے اس کی کوئی اہمیت اور کوئی قوت موجود نہیں ہے. دوسری بات جو میں نے عرض کی تھی کہ کچھ تشویش کا جو کچھ تھوڑی سی کا سبب بنی ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گیا تھا تو جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں برائے امور مذہبی، ان کا یہ بیان آ چکا تھا کہ جمعے کی تعطیل کا اصولی طور پر فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کے لیے حکم تیار ہے، صرف اس کا اعلان ہونا باقی. یہی وجہ ہے کہ میں کراچی میں جاتے ہوئے اعلان کر گیا تھا کہ 14 جولائی کا جمعہ میں یہاں پڑھاؤں گا. ہماری قرآن اکیڈمی چونکہ وہاں ہے بہت شہر سے باہر، تو وہاں عام جیسے کہ آج کا جمعہ ہے چھٹی تو ہے نہیں، تو اس جمعے میں تو وہاں زیادہ حاضری ہو نہیں سکتی. لوگ جو ہیں اپنے اپنے آفیسز میں، اپنے بزنس پلیسز میں، اپنے مارکیٹس کے اندر ہوتے ہیں، وہی جمعے پڑھتے. مجھے یقین تھا تقریباً کہ اعلان جائے گا اور جمعے کی چھٹی ہوگی، تو پھر جیسے کبھی وہاں پہلے ہمارا جمعہ ہوا کرتا تھا بہت لوگ آتے تھے، شہر کے تمام حصوں سے آتے تھے، بسیں بھر بھر کے آتی تھی، تو اسی طرح کا جمعہ ہوگا. تو میں اسی لیے وہاں اعلان کر کے گیا تھا کہ 14 کا جمعہ میں وہاں پڑھاؤں، لیکن وہ اعلان نہیں آیا. یہی وجہ ہے کہ پھر میں نے وہ پروگرام کینسل کر دیا، میں 12 کو یہاں پہنچ گیا. یہ دوسری بات ہے کہ 14 کو میں یہاں بھی حاضر نہیں ہو سکا، وہ بارش کا جو طوفان تھا اس کی بنا پر. بہرحال اس میں بھی یہ کہ وہ کون سی وادی میں ہے، کون سی منزل میں ہے، وہ تیار اگر ہو گیا تھا تو کہاں اٹک گیا، کس نے اٹکایا. حالانکہ یہ بات آپ کے علم ہے کہ میں نے اس مسئلے کو کبھی زیادہ اہمیت نہیں دی، کبھی نہیں دی، اس لیے کہ اسلام میں تو کسی تعطیل کا تصور ہے ہی نہیں. یہ تو اصل میں سارا جو ہے تصور جو ہے وہ تورات کا ہے, اور تورات میں بھی ایک تحریف کا ہے. جیسے قرآن مجید میں بار بار آیا اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیا, تورات میں بھی آیا. لیکن تورات میں کبھی ایک لفظ اضافہ کر دیا گیا, اللہ نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا. یہ آرام ہے اللہ کا. قرآن مجید نے آ کے نفی کر دی, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین 6 دنوں میں پیدا کیے تھے, لیکن ہمیں کوئی تکان کاری ہی نہیں ہوئی, تو تعطیل کا کیا سوال ہے؟ تو اسلام میں کوئی تعطیل نہیں. صرف جمعے کے لیے یہ کہ اذان سے لے کر اور نماز کے ادا ہونے تک یہ وقفہ ہونا چاہیے کاروبار کا, دفاتر کا. لیکن اگر تعطیل کرنی ہو, جب اعلان ہو گیا تھا, میں نے کبھی بھی یہاں پر اس کا خاص مطالبہ نہیں کیا, لیکن اگر کوئی بیرونی پریشر اسے روک رہا ہے تو پھر یہ بات جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ابھی ایمبیویلنٹ ہے, دونوں طرف کی کچھ باتیں جو ہے وہ مان رہی ہے, کچھ دباؤ باہر کا اور سیکولر لوگوں کا بھی جو ہے وہ اس کو کچھ مجبور کرتا ہے, کہیں روک دیتا ہے. کچھ یہ ہے کہ لوگوں کے دینی رجحانات اور دینی جذبات جو اس کے تحت بھی وہ کچھ آگے حرکت کرتے ہیں. تو یہ ایمبیویلنس جو ہے یہ ملکوں اور قوموں کی زندگی میں خطرناک ہوتا ہے. یکسو ہونا چاہیے, یکدرگیر اور محکم گیر اسلام کا معاملہ اختیار کیجیے اور پورے طریقے سے جم جائیے. مستقیم کما امرت ولا تتبع اهواءهم, ڈٹ جائیے اس پر جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. تیسری بات یہ کہ ایئر فورس میں, یہ میں نے وہاں بھی پڑھ کر سنایا تھا سرکولر, اس لیے کہ معلوم ہوا کہ اس کی کوئی نفی کر دی تھی کسی نے سرسری طور پر. ایئر فورس میں یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ آفیسرز اور ایئر مین کارڈر میں کسی داڑھی والے کو شامل نہ کیا جائے. یہ بھی ایک علامت کے طور پر بات ہے, داڑھی. ظاہر بات ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, سنت موقعہ ہے کہ اللہ کا نیک نوجوان جو ہے وہ داڑھی رکھتا ہے. یہ ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی کہ وہ ایئر فورس کے اندر نہ فلائنگ میں جا سکتا ہے, نہ ایئر مین ہوگا, نہ آفیسر ہوگا. کیوں؟ لیکن یہ کہ چونکہ کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, تو پھر مجھے ہمارے کچھ دوستوں نے باقاعدہ یہ فیکس کیا ہے, میرے پاس یہ موجود ہے, ایکسٹریکٹ فرام منٹس آف دی پی ایس او میٹنگ ہیلڈ آن 5 جون 2000, ریفرنس نمبر AHQ 553 12 June, CAS ڈائریکٹ پیراگراف نمبر 9C, اپروپریٹ انسٹرکشنز بی ایشوڈ بائی دی ٹریننگ برانچ ٹو آل کنسرنڈ آن دی آلریڈی ڈیسائڈیڈ پالیسی آن بیئرڈ کینڈیڈیٹس ہیونگ بیئرڈز آر نٹ ٹو بی انڈکٹیڈ ان آفیسرز اینڈ ایئرمین کارڈر. ہاؤ ایور وائل ان سروس آفیسرز اور ایئرمین کوڈ سیک پرمیشن ٹو گرو بیئرڈز ایز پر دی پریویلنٹ پروسیجر. اس وقت بھی کوئی ہوگا قانون کی اجازت لی جا سکتی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ بنیادی طور پر اس کو ڈسکوالیفیکیشن قرار دینا یہ کس اعتبار سے درست ہے؟ لہذا اس پر بھی ہمیں احتجاج کرنا ہے, اس لیے کہ ان چیزوں میں ہمارا فرض یہ ہے کہ جو بات اچھی ہے اس کو ہم اچھا کہیں گے, تعریف کریں گے, کوئی قابل مبارکباد کام آپ کریں گے مبارکباد دیں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی قدم غلط ہوگا تو اس کو بتا دینا اور اس کو متنبہ کر دینا بھی ہمارے نزدیک اتنا ہی بڑا فرض ہے, اتنا ہی اہم ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو پہلی بات تو میں نے آج آپ کو اس آیت کے حوالے سے ایفا عہد یاد دلائی ہے کہ ہم نے یہ پاکستان لیا تھا اللہ سے ایک عہد لے کر. تو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی, پورا کرو میرے عہد کو, اوفوا بعہدکم, پھر میں اپنا عہد تم سے پورا کروں گا, پھر جو اس ملک کو اللہ تعالیٰ کیا مقام حاصل ہوگا, پھر یہ خلافت کے احیاء کا نقطۂ آغاز بنے گا, پھر یہ پوری عالم انسانیت کے لیے ہائٹ ہاؤس بنے گا جیسے کہ قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے فرمایا تھا. ورنہ ایک نیشن سٹیٹ ہے اور وہ بھی کمزور ہوگی, اس لیے کہ نیشن سٹیٹس دوسری جو ہے ان کے ہاں کوئی دوسری چیز موجود ہے جو نیشنلزم کو مضبوط کرنے والے, ہمارے ہاں تو ہے ہی نہیں. اب ہندوستان میں بھی زمین دھرتی ماتا, اب یہ جو ایک ٹیریٹوریل نیشنلزم ہے یہ مضبوط ہے وہاں ان کے لیے ہے, ہمارے ہاں تو کوئی نہیں. زمین ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا باس, اسلامک کلچر جو ہے وہ ارتھ روٹن ہے ہی نہیں, زمین کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے, اس کا تو آفاقی آؤٹ لک ہے. ہر ملک ملک باس کے ملک خدا باس, ہمارے تو نبی نے بتایا ہے کہ اللہ نے پوری زمین کو میرے لیے مسجد قرار دے دیا ہے. ہر جا کنیم سجدہ بداستہ رسد, جہاں چاہو سجدہ کرو, اللہ کے جناب میں وہ پہنچ جائے گا. پوری زمین کو میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا. تو اس حوالے سے اوفو بعہدی اوف بعہدکم ویایا فرحبون. دیکھو اوروں سے نہ ڈرو. مغرب کیا کہے گا, امریکہ کیا کہے گا, یہاں کے جو یہ دانشور ہیں جو کہ پرورٹڈ ہے, میں سمجھتا ہوں در حقیقت وہ کہتے مولویوں کو کہ وہ پرورٹڈ ہے, اصل میں پرورٹڈ وہ خود ہیں. انہیں پاکستان چھوڑ کے چلے جانا چاہیے اگر انہیں پسند نہیں ہے. سیدھی سی بات یہ کہ قائد اعظم کے 11 اگست کے جملے کو لے کر یہ جو جسٹس منیر نے پوری کتاب لکھ دی, اب کاوس جی اسی کے اوپر ساری اپنی بحث جو ہے 5 قسطیں جو ہے اس کے اوپر بیان کر رہے. سوال یہ ہے کہ قائد اعظم کے 1937 سے لے کر 1947 تک اور اس کے بعد بھی باقی بیانات کہاں جائیں گے؟ کیا یہ چیز جو ہے زیرو بن کر سب کو زیرو کر دے گی؟ اس کی ایک تعویل ہے, اس کی توجیہ ہے, وہ میں نے کی اپنی کتاب میں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ واحد بات نہیں ہے. سوال پھر ایک اور بات ہے, کیا قائد اعظم تنہا تنہا پاکستان بنا سکتے تھے اگر قوم ساتھ نہ دیتی؟ قائد اعظم کتنے ہی بڑے لیڈر صحیح, لیکن لیڈر بےمانی ہوتا ہے اگر عوام اس کے ساتھ نہ ہو. لیڈر وہ بہت بڑے تھے اس میں کوئی شک نہیں, سیاستدان بہت بڑے تھے اس میں کوئی شک نہیں, وکیل بہت ماہر تھے اس میں کوئی شک نہیں, صاحب کردار انسان تھے اس میں کوئی شک نہیں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. میرا تو جو ایک چیپٹر ہے یہ جو استقام پاکستان نامی کتاب ہے, اس میں قائد اعظم کی موجزانہ شخصیت, یہ ہے عنوان اس چیپٹر کا. وہ اس قدر سٹریٹ فارورڈ انسان تھا کہ اس نے کبھی مذہبی لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہی نہیں. اس نے کبھی بھی مسلمانوں میں پاپولر ہونے کے لیے مذہبی لبادہ نہیں اوڑھا. جو کچھ تھا کھلم کھلا تھا. انگریزی لباس ہے, انگریزی بود و باش ہے, رہن سہن ہے. انہوں نے تو کبھی بھی منافقانہ انداز کے اندر جو اپنے آپ کو مذہبی آدمی بنانے کی کوشش نہیں کی. لیکن یہ کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا تھا کیا وہ سب جھوٹ تھا؟ کیا وہ صرف دھوکہ دینے کے لیے؟ معاذ اللہ, سنما معاذ اللہ, قائد عالم کی یہ بات صحیح نہیں, کے بارے میں یہ بات صحیح نہیں. البتہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو 1947 میں پوری ہندوستان کی مسلم قوم جو جمع ہو گئی مسلم لیگ کے جھنڈے تلے, وہ کس بنیاد پر تھی؟ وہ ہے فیصلہ کن شے, وہ انہوں نے بنایا ہے. تنہا کوئی لیڈر کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیڈر کا اپنا مقام ہوتا ہے, لیکن لیڈر کے ساتھ جب تک کہ قوم نہ ہو, لوگ ساتھ نہ دیں, تو لیڈر جو ہے وہ کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں کر سکتا. اس حوالے سے اصل میں تو پرورٹڈ وہ لوگ ہیں, ساری جو ہے ان کی سوچ غلط ہے, پاکستان کی دفی کے اوپر منتج ہونے والی سوچ ہے. دوسری بات ہے تلبیس الحق بالباطل. یہ جو کابر جی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, حق کے اوپر باطل کا ملمہ چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. دیکھو حق پر باطل کا لباس نہ اڑھا دو, ملمہ نہ چڑھا دو حق کو ڈھانپنے کے لیے. پاکستان کا جینیسس, پاکستان کا وجود میں آنا, 1906 میں مسلم لیگ کا قائم ہونا, 1930 تک اس کی جد و جہد کا ایک خاص انداز, 1930 کے الہ آباد کے سیشن میں قائد علامہ اقبال کا تاریخ ساز خطبہ جس نے مسلم نیشن ہڈ کو فلسفیانہ سطح کے اوپر بنوایا ہے. ورنہ قائد اعظم کو فلسفی نہیں تھے, قائد اعظم کو مفکر نہیں تھے, کوئی مصنف نہیں تھے. فلسفے کی سطح پر مسلم نیشن ہڈ کو منوایا ہے اور اسرٹ کیا تو علامہ اقبال نے کیا. مفکر پاکستان وہ ہے, دی فلوسفر پوئٹ آف پاکستان از علامہ اقبال. اس حوالے سے لیکن پھر یہ کہ قائد اعظم نے, علامہ اقبال ہی تھے جنہوں نے قائد اعظم کو آمادہ کیا کہ آپ, وہ تو بالکل پریشان ہو کر, مایوس ہو کر, بد دل ہو کر مسلمانہ نے ہند سے, ایک تو ہندو سے بد دل ہوئے کہ ان سے انصاف کی کوئی توقع نہیں, دوسرا مسلمانوں سے بد دل ہو گئے کہ ان کے جو قائدین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ صبح کو جو بات مجھ سے کرتے ہیں شام سے پہلے پہلے جا کے گورنر کو بتا دیتے. ایسی قوم کی میں قیادت کیسے کروں؟ ناقابل اعتماد. وہ تو جا کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے, اپنے پریکٹس جو انگلینڈ میں شروع کر دی تھی. قائد اعظم کو آمادہ کرنا, یہ احساس دلانا کہ اس وقت مسلمانہ نے ہند کی کشتی کو آپ کی ضرورت ہے, نہ خدا چاہیے وہ آپ ہے, تو ان کو واپس بلایا ہے. پھر آپ کو معلوم ہے علامہ اقبال کبھی قائد اعظم سے ملنے نہیں گئے, قائد اعظم علامہ اقبال سے ملنے گئے ہیں. ان کے بیکلوڈ روڈ کا جو ان کا جو مکان ہے وہاں پہنچے ہیں. وہ ابھی تک کرسیاں جو ہے جو کہ انہوں نے ایک میوزیم کی شکل میں سنبھال کے رکھی ہوئی, جہاں قائد اعظم بیٹھے تھے اور علامہ اقبال بھی تھے. اور یہ کہ انہوں نے جس طریقے سے پھر علامہ اقبال کو مانا ہے, فکری اعتبار سے اپنا رہنما, یہ سب اور ریکارڈ ہے. اس حوالے سے یہ سب تلبیس جو ہو رہی ہے, ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف زوردار آواز اٹھنی چاہیے. ان دانشوروں کے خلاف جو ہے وہ عوامی رد عمل آنا چاہیے سامنے. ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی باتیں ٹھیک ہیں. عام طور پر ہمارے عوام جو ہے وہ انگریزی جو ہماری صحافت ہے اس کو وہ نہیں پڑھتے. انگریزی جاننے والے لوگ ایک خاص طبقہ ہے ہمارے ہاں, اسی کے اندر وہ چیزیں گردش کرتی ہیں, وہ ایلیٹ ہے کہہ لیجئے انہیں, وہ ایلیٹ اس اعتبار سے کہ وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں, سول ملٹری جو اوپر کے کارڈرز ہیں اس کے اندر وہی لوگ ہیں, اور بزنس مین بھی ہے تو وہی ہے تقریباً. تو اس حوالے سے یہ فکر جو ہے اس حلقے کے اندر پھیل گئی ہے بری طرح. لیکن یہ کہ عوامی سطح پر اس قسم کی کوئی بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی خصوصی سیل ہم بنائیں کہ انگریزی صحافت جو ہے اس میں بھی جا کر ہم ان چیزوں کا توڑ کریں اور اس کا جو ہے وہ جواب دیں مدلل طریقے سے. کچھ ہم نے کوشش کی بھی ہے, کچھ چیزیں شائع ہوئی بھی ہیں جواباً کچھ خطوط کی شکل میں, لیکن اس کا تو اس سے زیادہ بڑے سطح پر جو ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آخری آیت جو ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. دیکھو نماز قائم کرو, زکات ادا کرو, اور جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ. میں اس آیت کو آج کوٹ کر رہا ہوں خاص طور پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے حوالے سے. ہمارے پڑوس میں قوم جھک گئی ہے اللہ کے سامنے, طالبان, انہوں نے اللہ کے دین, اللہ کی شریعت کو بالا ترین کر کے اسے قائم کیا ہے. ٹھیک ہے کچھ تنگ نظری ہے, جو اقبال نے کہا تھا کہ مایوس نہ امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ, کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی. میں اسی کہہ رہا ہوں کہ کچھ تنگ نظر تو ہے لیکن یہ کہ بہرحال ان کا جذبہ غلط نہیں ہے, جذبہ مذہب کا ہے, دین کا ہے, اگرچہ تنگ نظری ہے ان میں, لیکن یہ کہ ہمارے لیے, ہمارے وجود کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ رجیم نے اس حقیقت کا صحیح ادراک کیا ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہمارے افغانستان, طالبان کے افغانستان کے ساتھ بہت ہی قریبی تعلقات کا ہونا لازم. ورکعوں مار رہا کہیں میں جھک گئے ہیں, تم بھی جھکو, شریعت کو نافذ کرو, تم بھی ان کے ساتھ آؤ تاکہ صحیح جوڑ ملے. میں تو خیر قوم سنتا ہے فغان درویش, میری بات تو وہ درویش کی ہے ایک کہ جو اس نقار خانے میں طوطی کی آواز ہے. میں تو بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں آپ کے علم میں ہے کہ کنفیڈریشن ہونا چاہیے پاکستان اور طالبان کے افغانستان میں, لیکن یہ کہ اب بہت خوشی کی بات مجھے ہوئی تھی جب ڈاکٹر جاوید اقبال, پسر اقبال, وہ جب ہو کر آئے ہیں افغانستان اور وہاں کے مشاہدات کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات کہی, بڑی تاریخی بات ہے کہ اگر چند ایک اور مسلمان ملکوں میں وہ نظام قائم ہو جائے جو طالبان نے افغانستان میں کیا ہے تو اسلام پوری دنیا میں چھا جائے گا, اور یہ بات 100% صحیح ہے. وہ امن کا گہوارہ جیسے بن گیا ہے جہاں پہ یہ کہ ہر وقت بدامنی تھی, خوف تھا, اندیشے تھے, اور جس طریقے سے اسلحہ سے انہوں نے اپنے معاشرے کو پاک کیا ہے, واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اسلامی جو تعزیرات ہیں, سزائیں ہیں, حدود ہیں, یہ ان کی برکت ہے جس کے نتیجے میں جرم ختم ہو جاتا. تو یہ جا کے آ کے کہی یہ بات, ایک فلسفی ہے, پی ایچ ڈی ہے فلسفے میں ڈاکٹر جاوید اقبال, کہ سر اقبال ہونا ان کی جو ہے ایک ایکسٹرا اضافی جو ہے وہ بھی ایک کوالیفیکیشن ہے, یقیناً ہے. اس حوالے سے یہ کہ ان کی بات, اب وہ جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, افغانستان, ایران کا کانفیڈریشن ہونا چاہیے, تو میری بات تو ظاہر بات ہے کہ اس میں وزن نہیں تھا. میں نے ان سے جا کے ان سے مبارکباد دی تھی کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے تو یقیناً اس کے اندر وزن ہے, اور ذرا میدان میں آئیں, کھلیں. مجھے معلوم ہوا جب میں امریکہ میں تھا تو ایک کسی نے مضمون بھی لکھا تھا ان کے اس قول پر, اس کی مجھے بھی وہاں پر کٹنگ بھیجی گئی تھی فیکس کے ذریعے سے. تو یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے کہ ہمیں ورکعوں مار رہا کہ, تاکہ ہمارا جو ہے افغانستان کے ساتھ, طالبان کے افغانستان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو, قریبی ہو, اور صحیح جوڑ ملے. پھر ورنہ اگر یہاں پر وہ اسلامی قوانین نہیں ہے, وہاں اسلامی قوانین ہو تو جوڑ کیسے ملے گا؟ کچھ نہ کچھ ہم آہنگی تو ہونی چاہیے نا, تبھی ہوگا. اگر کہ یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ طالبان کو بھی اپنے ہاں ذرا تنگ نظری کا کچھ علاج کرنا چاہیے تھوڑا سا. اب یہ جو حادثہ ہوا ہے پاکستان کی فٹ بال ٹیم کے سر مونڈ دی, بھئی اول تو بات یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے اجنبی غیر ملک کے لوگ تھے, آپ اپنا ملک اپنے ملک کے لوگوں کے اوپر تو اپنا قانون نافذ کریں جیسے بھی چاہیں, لیکن یا تو کہتے ہیں کہ باہر سے کوئی آئے نہ یہاں پر, لیکن اگر کوئی آتا ہے تو ان کے ساتھ یہ سلوک صحیح نہیں. اور پھر یہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ انہیں نوٹس دیا جاتا کہ سب ہمارے قانون کے مطابق آپ نکرے پہن کر سامنے نہیں آ سکتے باہر, آپ جائیے اور جا کر اپنا لباس سب دیکھ لیجیے. لیکن معلوم ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ شاہ سے زیادہ بڑھ کر شاہ کے وفادار, تو جو بھی حکومت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ نیچے جو پولیس والے ہیں وہ کہیں زیادہ جوشیلے ہیں ان معاملات کے اندر زیادہ تنگ نظر ہیں, انہوں نے پکڑا اور ان کے جو سر مڑوا دیے. اب یہ کام جو ہے یہ اچھا نہیں ہے. انہیں نوٹس دیتے کہتے کہ جائیے واپس جائیے اپنا لباس بدل کر آئیے. ہمارے قانون میں آپ یہ نکریں جو ہے اس لیے کہ سطر جو ہے انسان کا مرد کا سطر وہ گھٹنے سے نیچے رکھے. اگر آپ کی رانیں کھلی ہوئی ہیں تو آپ نے کھویا کہ اپنا سطر ڈھانپا ہوا نہیں ہے. اسلامی قانون یہی ہے, یہی ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ انہیں نوٹس دیتے کہ وہ جائیں اپنا لباس بدل آئیں. بہرحال یہ کام ان سے بھی میں جیسا کہ ہے میں عرض کروں گا کہ اس کے لیے وہ بھی ذرا اپنی اس تنگ نظری کا کچھ نہ کچھ علاج کریں, کچھ نہ کچھ اس کے اندر. ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں, ان کے ساتھ روابط قائم کر رہے ہیں, کچھ اپنا لٹریچر بھی وہاں بھیجا ہے. خطبات خلافت کا فارسی ترجمہ خاص طور پہ اسی لیے میں نے کرایا اور وہ وہاں پر بھیجا گیا ہے تاکہ یہ کہ ان کے ہاں یہ بات پیدا ہو جائے. اور ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب سے بھی اور حمید مجید نظامی صاحب سے میں نے کہا ہے کہ آپ ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس بلائیں کہ عہد حاضر میں اسلامی ریاست کا دستوری خاکہ کیا ہونا چاہیے, اس پر لوگ آئیں, علماء بھی آئیں. خاص طور پر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی چونکہ معلوم ہوا کہ پرسنل کچھ یاد اللہ ہے کافی گہری مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ, کیونکہ وہاں سے افغانستان سے واپس آ کر انہوں نے انہیں کے مدرسے میں تقریر کی تھی, تو ان کو بلائیں تاکہ یہ کہ ایک تھنک ٹینک وجود میں آئے کہ عہد حاضر کی ایک ترقی پسند اور جو روح عصر ہے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے والی ایک اسلامی ریاست کا دستوری قانونی ڈھانچہ کیا ہوگا, اجتہاد کا اس میں کیا ذریعہ ہوگا, کس طور سے اجتہاد ہوگا, کس کا اجتہاد نافذ ہوگا وغیرہ وغیرہ. دیکھیے شاید کہ میری یہ تجویز جو ہے اس پر وہ عمل کریں. اصل میں اتفاق کی بات ہے کہ میں بھی جب امریکہ میں تھا تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی امریکہ گئے ہوئے تھے, اور یہ بھی میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ وہاں انہیں دل کی کچھ تکلیف ہوئی اور پھر وہاں ان کی انجیوگرافی ہوئی اور انجیو پلاسٹی بھی ہوئی ہے, لیکن وہ ٹھیک تھے. پھر میں جا کر ان سے ملا, میں نے کوئی 300 میل کا سفر کیا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں جا کر ان سے ملاقات کی میں نے. بہرحال بہت ہی اچھی ملاقات رہی ہے, اور یہاں بھی انشاءاللہ تعالی یہ بات میں اب آگے بڑھاؤں گا, اگرچہ ابھی میں واپس آ کے ان سے رابطہ نہیں کر سکا. بہرحال یہ ہے میرے نزدیک ان تینوں آیتوں کے حوالے سے میری آج کی گفتگو. اوفو بعہدی اوفے بعہدی, اللہ سے کیا ہوا ہے پورا کرو. ویا فرحمون ویا فتقون, صرف مجھ سے ڈرو, صرف میرا تقویٰ کرو. نہ امریکہ کا, نہ یو این او کا, نہ آئی ایم ایف کا, نہ ورلڈ بینک کا, نہ یہاں کے جو پرورٹڈ دانشور ہیں ان کا. اور یہ کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون, حق کے اوپر باطل کا ملمہ نہ چڑھاؤ, حق کو مت چھپاؤ جانتے بوجھتے. کون نہیں جانتا پاکستان کے جینیسس کو, یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں. اور پھر یہ کہ ورکاو مار رہا تھے جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. بس آخری بات جو مجھے عرض کرنی ہے, ایک افسوسناک سی بات ہے, میرے کلاس فیلو تھے ڈاکٹر قمر الرحمان نیازی صاحب, ان کے ساتھ دادے اکلوتے بیٹے ہیں. وہ معلوم ہوا مجھے, میرا تعارف پہلے نہیں تھا. میں جب آیا تو مجھے ایک کالم ان کا لکھا ہوا جو چھپا تھا نیشن میں, وہ مجھے کسی صاحب نے لا کر دیا, میرا بھی تذکرہ تھا. وہ یہیں پر جمعے کے لیے آیا کرتے تھے ڈاکٹر قمر الرحمان نیازی صاحب. لیکن یہ کہ 9 جون کے جمعے میں میں نے انہیں کھڑے دیکھا تھا, اور واقعتاً مجھے اب بھی میرے یعنی ذہن میں ان کا وہ نقشہ ہے کہ کچھ مایوس سے اور کچھ جیسے کہ تشویش میں ہو. تو ان کے ساتھ زیادہ ایم اے نیازی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے جا کر کہا تھا کہ راج صاحب تو جا رہے ہیں امریکہ, اب میں اگلا جمعہ کہاں پڑھوں گا. تو گویا کہ ایک اس طرح کا ایک احساس ان میں تھا. لیکن افسوس یہ کہ اگلا جمعہ ان پر نہیں آیا, ان کا انتقال ہو گیا. اور وہ ان کے صاحبزادے کا کہنا یہ ہے کہ ان کی تدفین کے بعد پھر ہم نے یعنی 16 تاریخ کا جو جمعہ تھا 16 کا, وہ ان کی تدفین کے بعد پڑھا, یعنی اس اگلے جمعے کی نوبت نہیں آئی. تو میں نے ایم اے نیازی صاحب سے بھی وعدہ کیا تھا اور آپ سے بھی درخواست کر رہا ہوں کہ ان کے لیے خصوصی دعائے مغفرت, اور اس کے بعد ذرا ابھی بیٹھے رہیے گا, مجھے خاص اعلان کرنا ہے. چند منٹ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے نروس نہ کریں, لیکن یہ کہ پہلے قمر الرحمان نیازی صاحب کے لیے دعا کر لیں. اللهم اغفر له وارحمه وادخله في رحمتك وحاسبه حسابا يسيرا. اللهم نظر مرقده واقيم منزله والحقه بعبادك الصالحين. اللهم انه كان من عبادك خلقته وهديته للاسلام, وانه يحتاج الى مغفرتك, وانه يحتاج الى مغفرتك, وانه يحتاج الى مغفرتك. ومن يغفر الذنوب الا انت فاغفر له مغفرة من عندك وارحمه انك انت الغفور الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اعلان جو مجھے کرنا ہے وہ قرآن کالج کے بارے میں ہے. آج یہاں اس قرآن کالج کے بارے میں خاصا مفصل بروشر جو ہے یہاں تقسیم ہوگا، اسے غور سے پڑھیے. انجمن خدام القرآن کا کافی پیسہ خرچ ہو رہا ہے اس کالج پر. اس کالج کا جو میرا آخری خواب تھا وہ تو بعض اعتبارات سے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ شرمندہ تعبیل نہ ہو، وہ تو یہ تھا کہ اس کو میں قرآن کالج آف سوشل سائنسز بنانا چاہتا ہوں. سارا فساد جو آج دنیا میں ہے فکری سطح پر وہ سوشل سائنسز میں ہے. کمپیوٹر میں کیا فساد ہوگا اور میڈیسن میں کیا فساد ہوگا اور انجینئرنگ میں کیا فساد ہوگا، یہ سائنسز اور ٹیکنالوجیز جو ہیں، یا اکاؤنٹنگ میں کیا فساد ہوگا. فساد تو سارا ہے پولیٹیکل سائنس میں، فلاسفی میں، سائیکالوجی میں، یہ ہے فساد کی چیزیں. تو یہ میں چاہتا تھا قرآن کالج، لیکن یہ کہ بدقسمتی سے پاکستان میں تو معلوم ہوتا ہے کہ سوشل سائنسز پڑھنے کے لیے اب نوجوان تیار ہی نہیں. ایک بھیڑ چال ہے، ہر شخص کمپیوٹر 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 کمپیوٹر، اس لیے کہ تعلیم کا مقصد کیا کمانا، ایک معاش کا ذریعہ حاصل کر لینا. تعلیم جو ہے خود کچھ ذہنی طور پر آسودگی حاصل ہو، کچھ انسان کی سوچ کو طرف وہ حاصل ہو، یہ سلے سے ہے یہ. بہرحال اب بھی ہم نے وہاں پر قرآن کالج کے اندر رکھا ہوا ہے، ایف اے کے اندر بھی پولیٹیکل سائنس ہے، اکنامکس ہے، یہ مضامین موجود ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے اکنامکس کے ساتھ وہ جو اس کے ساتھ ملے جلے ہے سٹیٹسٹکس کا مضمون ہے، اور یہ کہ میتھمیٹکس کو بھی رکھا گیا ہے، جنرل سائنس جسے کہا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے ہم تربیت کا خاص اہتمام کرتے ہیں، بہت عمدہ ماحول ہے، اچھی بلڈنگ ہے، شاید کسی اور دوسرے پرائیویٹ کالج کی ایسی بلڈنگ نہ ہو جیسی بلڈنگ قرآن کالج کی ہم نے بنائی، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بنوا دی. اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے، غور کریں اپنے بچوں کے داخلے کے بارے میں سوچتے ہوئے. وہاں کچھ نہ کچھ قرآن کی فضا ہے، قرآن کا ہم درس بھی ساتھ شامل کرتے ہیں، اس میں جو ہے ہمارا منتخب نصاب ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس میں یہ کہ ایف اے کا بھی وہاں پہ داخلہ ہو رہا ہے، آئی کام کا بھی، اور آئی سی ایس کمپیوٹر کا بھی ہم نے وہاں کلاسز شروع کی ہیں. تو یہ جو ہے فولڈر یہ تو یہاں سب کو تقسیم ہو رہا ہے. پراسپیکٹس جو ہے یہاں باہر سٹال ہے، جو بھی حضرات لینا چاہے وہ پراسپیکٹس لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وہیں ہم نے ایک جو ہے قائم کیا ہے گرلز کالج، جو ہے قرآن کالج فار گرلز، اس کا بھی پراسپیکٹس جو ہے وہ باہر مل سکتا ہے آپ کو. داخلے کے لیے درخواستیں دینے کے لیے تاریخ آخری مجھے معلوم نہیں کیا ہے، لیکن انٹرویو 5 اگست کو صبح 8 بجے ہوں گے. تو اس سے پہلے پہلے آپ حضرات جو ہے اس کو کم سے کم ایک یعنی سیریس تھاٹ تو دینا، سوچے تو صحیح، غور کریں کہ اگر وہاں پر ہمارے داخلے زیادہ ہو جائیں تو یقیناً اس سے جو ہمیں اس پر خسارہ آ رہا ہے سالانہ لاکھوں روپے، وہ ہمارے لیے کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں اس وقت جو ہے یہ تعلیم جو ہے بہت بڑا ذریعہ کمائی کا بن چکا ہے ہمارے یہاں کوئی، وہ تو ہم تو خرچ کر رہے ہیں اس کو، لاکھوں روپے ہمارا جو ہے انجمن کا خرچ ہو رہا ہے. اس حوالے سے اس سے فائدہ اٹھانا یہ اب آپ لوگوں کا کام ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.